بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد
سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ظهور امام زمانہ کے لیے سب مل کر ثواب پڑھیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خلاق کائنات تمام مؤمنین کی مجالس میں شمولیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پروردگار عالم جو مومن مریض ہیں اور بالخصوص جس مومن سے متعلق کل مجلس میں دعا کی گئی ان کے لیے پھر دعا کرتا ہوں، پروردگار ان کو جلد شفا یاب فرمائے. آپ حضرات کی دعائیں اور مومنین کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اور جیسا کہ کل مومنین نے دو مرتبہ امن یجیب پڑھا، پروردگار نے لطف کیا ہے کہ جو مطلوبہ مومن اپنی علالت میں تھے ان کو اس سے افاقہ ہوا ہے، اور خلاق کائنات نے ان پر لطف کیا ہے. ایک مرتبہ ان کی شفا کے لیے سب مل کر صلوات پڑھیں.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
عزیزان گرامی، گزشتہ ایک ہفتے سے جو سات مجالس آپ حضرات خدمت میں پیش کرنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے، جہاد سے متعلق گفتگو کو شروع کیا تھا، اور جہاد اکبر کے متعلق کچھ گزارشات آپ خدمت میں ابھی تک عرض کی ہیں، اور وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ باقی مجالس اگر ہو سکا خدا نے توفیق دی تو جہاد اصغر سے متعلق گفتگو کروں گا. لیکن آج کی گفتگو تکمیلی گفتگو ہے جہاد اکبر سے متعلق، اور گزشتہ دنوں میں میری گفتگو کے دوران کچھ سوالات جن کا جواب دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک خطیب کی گفتگو بھی جہاد لسانی ہے, وہ اپنی زبان سے بھی ایک جہاد کرتا ہے. اور جہاد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے ایفرٹ ڈالے, اپنی طرف سے کوشش کرے ان مطالب کو پہنچانے کے لیے کہ جو قرآن اور سنت اہل بیت اطہار میں بیان ہوئے. مجالس عزا پیغام کربلا کو پہنچانے کے لیے ہیں, مجالس عزا پیغام رسول خدا اور اہل بیت اطہار کو پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. ان مجالس کے ذریعے ہم اپنے رابطے کو اہل بیت اطہار کے ساتھ مضبوط کرتے ہیں. یہ 1400 سالہ گیپ کو فل کرنے کا بہترین ذریعہ مجلس عزا ہے. یہ وہ ذریعہ ہے کہ جس نے ہمیں پھر دوبارہ توفیق دی کہ ہم علی ابن ابی طالب کے درس میں بھی بیٹھتے ہیں, آئمہ علیہ السلام کے دروس میں بیٹھتے ہیں, کبھی نہج البلاغہ کو پڑھتے ہیں, کبھی قرآن کریم کو پڑھتے ہیں. یہ کھلا مکتب ہے, یہ اوپن یونیورسٹی ہے, لیکن یہ یونیورسٹی منسوب ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور عزیزان گرامی, سید الشہداء کی یہ تحریک ایک باشعور تحریک ہے, اس لیے کہ امام حسین نے جب اپنی تحریک کا آغاز کیا تو شعور کے ساتھ تحریک کا آغاز کیا ہے, جانتے ہوئے تحریک کا آغاز کیا ہے, اس کے بہت سے عواقب سے آگاہی کے ساتھ اپنی تحریک کا آغاز کیا ہے. لہٰذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید آگاہ کہا گیا, کبھی شہید جاوید کے نام سے تعبیر کیا گیا اور کبھی شہید آگاہ کے نام سے, یعنی وہ شہید کہ جو اپنی تحریک کے تمام عوامل سے آگاہ ہستی ہے اس کا نام حسین ہے, جو تمام پہلوؤں سے آگاہ ہستی ہے اسے حسین کہا جاتا ہے. وہ حسین آگاہی کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف قدم بڑھا رہے تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ امام حسین کی اس تحریک کا مقصد کیا تھا, اور اس سوال کو بھی اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ گزشتہ دنوں میں انٹرنیٹ پہ اور ٹیلی ویژن کے ذریعے ایک نام نہاد عالم کی طرف سے ایک ایسی سٹیٹمنٹ سامنے آئی جس نے تمام ملت تشیع کو شرمسار کر دیا ہے. ہم سب شرمندہ ہیں اس اعتبار سے کہ متاسفانہ آج اس زمانے میں تشیع کی نمائندگی اس لباس اور اس عمامے کے ساتھ کچھ اس انداز میں ہو رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کو سوسائڈ کے ساتھ تعبیر کیا گیا. اور یہ بھی کسی جاہل نے نہیں کہا, کسی ذاکر نے نہیں کہا, کسی ممبری خطیب نے نہیں کہا ہے, بلکہ ایک شخص کے جو لباس رسول خدا پہنتا ہے, اور وہ بھی کسی معمولی جگہ پر نہیں بلکہ ٹیلی ویژن کو استعمال کرتے ہوئے جہاں پر ہزاروں اور لاکھوں لوگ سماعت کر رہے تھے اور مکتب تشیع کی بہت بڑی توہین کی گئی کہ جس میں یہ کہا گیا کہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, آئی کین سے ود سرٹنٹی دیٹ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیز کمیٹڈ سوسائڈ. یہ سٹیٹمنٹ حقیقت میں ایک شبہے کی وجہ سے ہے اور ایک علمی شبہ ہے, ایک جہالت کا نتیجہ ہے. ایک بحث پائی جاتی ہے علم کلام میں, اور اس بحث کو کئی مرتبہ علماء نے اپنی مجالس میں بیان بھی کیا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے وہ لوگ کہ جو مکتب سے واقف نہیں ہیں, جنہوں نے لباس پہن لیا ہے لیکن آگاہی نہیں رکھتے, بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نااہل ہونے کے باوجود لباس کو پہن لیا ہے, اگر وہ اس کی اہلیت رکھتے ہوتے تو ان کو لباس نہیں پہننا چاہیے. خوب اس ممبر پہ بہت سے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں, بعض اہل ہیں بعض اس کے اہل نہیں ہیں, لیکن بہرحال چونکہ ہم نے اس میں تشخیص دینا چھوڑ دیا ہے اور ہم نے ہر نااہل اور نااہل کو ممبر دے دیا ہوا ہے, اس وجہ سے بہرحال ان کو بھی ضرورت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عالم بھی روشناس کرواتے ہیں اور ایسی سٹیٹمنٹس بھی دیتے ہیں. اگرچہ دوسرے دن پھر دوبارہ آ کر انہوں نے کہا کہ میں لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ مجھ سے کل غلطی ہو گئی. بھئی یہ غلطی تھوڑی ہوتی ہے کہ ایک آدمی سید الشہداء کے متعلق ایک ایسا جملہ کہے, مظلوم کربلا کے متعلق ایسا جملہ کہے, اور نہ صرف ایک دفعہ بلکہ اپنی گفتگو کے دوران مسلسل. آج یوٹیوب پہ موجود ہے, دوسری جگہوں پہ. مجھے یہ بھی افسوس ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ تشیع فاحشہ کی ہے, یعنی اس کو پھیلانے کی کوشش کی ہے, اگر ایک جگہ پہ گندگی موجود ہو اور اس گندگی کو پھر پھیلا دیا جائے مختلف جگہوں پہ, تو یہ خود ایک گناہ ہے. لیکن بہرحال ہو چکا ہے, اب یہ ہر جگہ پہ جا چکی ہے, مختلف جگہوں پہ سپریڈ ہو چکی ہے, لہٰذا گفتگو کر رہا ہوں. مجھے کل بھی اس کا پتہ تھا لیکن میں نے اس لیے گفتگو نہیں کی تھی چونکہ میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کو مزید سپریڈ کیا جائے. لیکن اب جب دیکھ لیا ہے کہ وہ فیس بک پہ بھی, یہ پتہ نہیں فیس بک سے کیا مراد ہے, یعنی جہاں پر انسانوں کا چہرہ موجود ہے, کئی لوگوں کا چہرہ مختلف رنگوں میں موجود ہے, جس کا جو چہرہ ہے وہاں موجود ہے, تو بہرحال وہاں پر بھی پہنچ چکی ہے, یوٹیوب میں پہنچ چکی ہے, ٹیلی ویژن پہ لگ چکی ہے. تو اب اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ گفتگو بھی کی جائے, چونکہ یہ اتنا اوپن سبجیکٹ ہے کہ ہر آدمی پوچھ رہا ہے. بعض اوقات بچے بھی سوال کرتے ہیں, مولانا یہ کیا ہے آخر, یہ آیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب کربلا کی طرف حرکت کر رہے ہیں تو جانتے تھے؟ تو سوال یہ ہے کہ ایک شخص کے جو جانتا ہے اپنی تحریک سے متعلق اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ اگر اس طرف حرکت کرے گا تو اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے, تو وہ آخر اس طرف جاتا ہی کیوں ہے, ایسی حرکت کرتا ہی کیوں ہے؟ اور اگر وہ ایسی حرکت کرے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ انہوں نے جب اپنی جہالت کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ اسی کو کیا کہا جائے گا, سوسائڈ کہا جائے گا. متاسفانہ نعوذ باللہ من ذلک. آئیے ہم اسی بحث کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات تو بہرحال ہر شے کے متعلق جانتی ہے, ہر شے کا علم رکھتی ہے. حقیقت میں یہ بحث یہاں پر ہے, اس سے متعلق ہے کہ اللہ کی ذات بہت سی چیزوں کے متعلق علم رکھتی ہے. ایک اللہ کا علم ہے, ایک اللہ کا ارادہ ہے, دو صفات ہیں. ایک وہ صفت کے جس کا تعلق اللہ کے علم کے ساتھ ہے, ایک وہ صفت کے جس کا تعلق اللہ کے ارادے کے ساتھ ہے. اگر اللہ کے علم میں بہت سی چیزیں موجود ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس شے کا ارادہ بھی کر لیا ہوا ہے. مثلا اگر یزید کو حکومت مل چکی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ قدرت کو اپنے ہاتھ میں لے چکا ہے. اگر اس کو وسائل فراہم نہ کیے جائیں, یہ پوری قدرت, یہ پوری کائنات اللہ کے ارادے کے ساتھ حرکت کرتی ہے اور اللہ جانتا ہے, اس کے متعلق علم بھی رکھتا ہے, لیکن کائنات کے باقی تمام ذرات اللہ کے ارادے کے ساتھ حرکت کرتے ہیں, لیکن ایک وہ ذات جس کو ذات پروردگار نے اختیار دے دیا ہے وہ انسان ہے. انسان کو اختیار دیا ہے, انسان کے تمام کام اللہ کے ارادے کے ساتھ نہیں ہے, اللہ کے علم کے ساتھ ضرور ہے. یعنی انسان کو اختیار دیا ہے. قرآن کریم کی آیت یہ ارشاد فرماتی ہے, لہذا اپنی گفتگو کے ساتھ ربط دیتے ہوئے کہ کل یہ عرض کیا تھا, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم ان کے لیے رستے کھول دیتے ہیں, ہم ان کو ہدایت کر دیتے ہیں مختلف رستوں کی طرف. اللہ دو طرح کی ہدایت کرتا ہے, ایک ہدایت کہ جو ابتدائی ہدایت ہے, ابتدائی ہدایت کا نام کہا گیا ہے اراءت الطریق, رستہ دکھا دینا. ہم اللہ سے جب مانگتے ہیں ہر نماز میں یہ کہتے ہیں نا, اہدنا الصراط المستقیم. آج اگر توجہ سے سنیں گے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس معضلے کو, اس مشکل کو جسے پوری امت مسلمہ کے لیے اس وقت بنایا گیا اور بہت سے لوگوں کے لیے شبہات بنائے گئے, دین کے متعلق شبہ پیدا کر دیا گیا اور بہت سے لوگوں کے ہاتھوں میں ایک ٹول دے دیا گیا ہے, وہ جو آج تک کہہ رہے تھے کہ اسلام اصل میں سوسائڈ کو خود تشویق کرتا ہے. دشمن ابھی تک یہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں اسلام نے خود سوسائڈ کی بنیاد رکھی ہے. یہ جتنے مرنے جا رہے ہیں بم باندھ کر مختلف جگہوں پہ, یہ اصل میں اسلام ہی کی وجہ سے ہیں. تو انہوں نے اس کو آسان کر دیا, انہوں نے دروازہ کھول دیا, انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک سوسائڈ ہے جو آنریبل سوسائڈ ہے, اور ایک سوسائڈ ہے جو ڈس آنرڈ ہے. عجیب بات نہیں, یہ آنریبل سوسائڈ کیا ہوتی ہے؟ سوسائڈ کیسے آنریبل ہو سکتی ہے؟ سوسائڈ خود کلمہ آنریبل نہیں ہے, کلمے میں عزت نہیں ہے. جو کلمات انسان استعمال کرتا ہے, خود اگر انگلش سے جو واقف ہیں, جو پیدا ہی انگریزوں کے ملک میں ہوئے, یہ ان کی زبان سے نکلا ہے, کسی عام آدمی کی زبان سے نہیں نکلا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوسائڈ دو کلمات ہیں, ایک کلمہ ہے سیکریفائز, ایک ہے سوسائڈ. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک کا معنی فداکاری ہے, ایک کا معنی ہلاکت ہے. سید الشہداء نے فداکاری کے لیے قدم اٹھایا, ہلاکت کے لیے قدم نہیں اٹھایا. تو عزیزان گرامی, اب آئیے, جب اللہ ہدایت کرتا ہے تو دو طرح کی ہدایت کرتا ہے. ایک ہدایت کا نام ہے اراۃ الطریق, یعنی رستے کو دکھانا. اس نے کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرن و اما کفورا, ہم نے رستہ دکھا دیا ہوا ہے, تمام چیزیں واضح کر دی ہیں, تمام رستے کھول دیے, روشن کر دیے تمام مسائل. توحید کو بیان کیا ہے, نبوت کو بیان کیا ہے, صفات نبوت کو بیان کیا ہے, امامت کو بیان کیا ہے, صفات امامت کو بیان کیا ہے, قیامت کو بیان کیا ہے, صفات قیامت کو بیان کیا ہے, اصول دین کو بیان کیا, فروع دین کو بیان کیا ہے, اخلاق کو بیان کیا ہے. ہم نے رستہ پورے طریقے سے واضح بیان کر دیا, سبیل بتا دیا ہے. یہ اراۃ الطریق ہے. ایک ہدایت ہے جس کو ایصال الی المطلوب کہتے ہیں. میں ایک روز لندن میں ڈرائیو کر رہا تھا, رات کا وقت تھا, تو لندن میں بہرحال کبھی اگر آپ کو ایڈریس ڈھونڈنا پڑ جائے تو ایسی گجلک ہے کہ آپ بھول بھلیاں, جیسے وہ کبھی دلی میں کہا جاتا ہے بھول بھلیاں, یہ ایسے محل کی طرح ہے کہ جو آپ مختلف جگہوں پہ گھومتے پھرتے رہیں, چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں, وہ امریکہ کی طرح تو ہے نہیں ہے کہ جیسے یہاں پر کھلے روڈ ہیں, چھوٹی چھوٹی گلیوں میں آپ گھومتے پھرتے رہیں تو آپ رات پوری پھرتے رہیں تو آپ کو رستہ نہیں ملے گا, اگر آپ کے پاس نقشہ نہیں ہے. اس زمانے میں ابھی تک جی پی ایس وغیرہ بھی نہیں بنے تھے. تو خیر کافی دیر تک گھوم پھر کے بالآخر ہم نے وہاں کھڑی ہوئی پولیس سے پوچھ لیا. پولیس بھی ایک جگہ کی تو ایسی ہوتی ہے جس سے ڈر ہی لگتا رہتا ہے کہ ان سے پوچھ لیں تو مسئلہ ہو جائے گا, پریشانی ہو جائے گی. لیکن بعض جگہوں پہ پولیس بھی اگر تربیت یافتہ ہو تو ان سے پوچھنے میں انسان کو جھجھک بھی محسوس نہیں ہوتی ہے. ہمارے مسلمان ملکوں میں تو پولیس کے نزدیک کوئی نہیں جاتا ہے. دو چیزوں سے لوگ, تین چیزوں سے بہت ڈرتے ہیں, ایک پولیس سے, ایک سانپ سے, ایک کتے سے. اور یہ دو مخلوقات ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ کتا اور پولیس جو ہیں یہ صبح کے اوقات میں سو جاتے ہیں, رات بھر یہ گردش کرتے ہیں, صبح سو جاتے ہیں. تو ان ممالک میں بہرحال پولیس کی کیفیت کچھ مختلف ہے, تو ان سے اگر آپ کبھی پوچھ بھی لیں تو آپ کو پریشانی نہیں ہوتی. تو ساتھ کھڑی گاڑی سے ہم نے کہا بھائی ہمیں فلاں جگہ جانا ہے, تو اس نے کہا چلیں آپ میرے پیچھے ساتھ ڈرائیو کریں, فالو کریں. تو عزیزان گرامی, ہم نے اس کو فالو کرنا شروع کیا. اس نے عینی جہاں پہ ہمیں پہنچنا تھا, جس ایڈریس پہ جانا تھا, وہاں پر پہنچا کر اس نے کہا کہ اچھا پھر خدا حافظ. تو ہم نے اس دن یہ سمجھا کہ ایصال الی المطلوب سے کیا مراد ہے. یعنی ایک آدمی اپنے پیچھے چلا کے اس مقام تک لے جائے کہ جس مقصد پہ ہمیں پہنچنا ہے وہاں پر لے جائے, اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب. اللہ سبحانہ و تعالی دو طرح کے کام انجام دیتا ہے, ایک رستہ دکھاتا ہے, رستوں کو روشن دکھاتا ہے, واضح رستے دکھاتا ہے, اور ساتھ وہ کبھی ہاتھ پکڑ کے
انسان کو اس کے مقصد تک بھی پہنچاتا ہے. خدا نے انسان کو ایسے خلق نہیں کیا کہ ٹھیک ہے ہم نے نقشہ بنا دیا ہے اب آپ نقشے کو فالو کریں, نہیں, ہم نے اس نقشے پہ چلنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا, ان کو اسوہ بنا کے بھیجا ہے, نمونہ عمل بنا کے بھیجا ہے, پھر امام کو بھیجا ہے. امام دو طرح کا ہادی ہے, امام ایک ایک طرح سے ہدایت کرتا ہے, وہ رستہ دکھاتا ہے. ایک امام کا کام یہ ہے کہ وہ ہاتھ پکڑ کر جنت تک لے جائے, وہ بروز محشر بھی ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں بہشت میں لے جائے گا. صلوات پڑھیں آپ حضرات. تو عزیزان گرامی, اللہ کی ذات نے انسان کو ہدایت کی ہے, تو اللہ کی ذات میں علم میں بہت سی چیزیں موجود ہیں, ہر شے اس کے علم میں موجود ہے, حتیٰ اس شے کے متعلق بھی علم ہے کہ جو پتھر کے اندر موجود ہے. ہم تو دیکھ بھی نہیں سکتے پتھر کو, نہ کبھی توڑا ہے نہ پتھر کے اندر کبھی کسی کیڑے کو دیکھا ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ پتھر کے اندر بھی کوئی کیڑا زندگی بسر کرتا ہے اور وہاں پر بھی اس کو رزق بھی پہنچتا ہے, اور وہ صدور میں سینوں میں پائے جانے والے ان خیالات اور ارادوں سے بھی واقف ہے. یعلم ما فی الصدور, وہ علم رکھنے والی ہے, وہ جو تمہارے نفوس کے اندر تمہارے سینے کے اندر ابھی ارادہ کرنا چاہ رہے تھے کام کرنے سے پہلے ابھی ارادہ نہیں کیا, تو وہ ہمارے ارادے سے واقف ذات ہے. لیکن کیا اس کا علم سبب بنا ہے کہ میں نے یہ کام انجام دیا ہے؟ یقیناً اللہ کا علم سبب نہیں بنتا ہے کہ انسان کسی کام کو انجام دے. اگر اللہ نے ارادہ کر لیا ہوتا کہ یہ کام انجام پانا چاہیے, تو اس صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت میں یہ ارادہ پروردگار تھا کہ کام اسی طرح ہونا چاہیے تھا. اللہ نے ارادہ کیا تھا کہ یزید کو حاکم ہونا چاہیے, درحال کہ وہ یہ کہتا ہے, اللہ کی ذات یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اے ابراہیم ہم آپ کو امامت دے رہے ہیں. پھر ابراہیم نے بارگاہ خدا میں جو ہی امامت کا منصب ملا تو اللہ کے حضور جی کہہ دیا, اے پروردگار مجھے تو یہ امامت کا منصب دے دیا ہے, میری ذریت کے متعلق کیا؟ تو اللہ کی ذات نے کہا میں اپنا عہد اپنا منصب ظالموں کو نہیں دینے والا, ظالموں تک میرا منصب نہیں پہنچے گا. یعنی اللہ نے ارادہ ہی نہیں کیا ہے کہ ظالموں تک منصب پہنچے. دنیا کے جتنے ظالم حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں یہ حقیقت میں اللہ کے علم میں تو ہیں لیکن اللہ کے ارادے کے ساتھ نہیں ہے. یہی بحث اس کے برعکس بھی کہ اگر کسی کو قتل کیا جاتا ہے اس کا قتل ہونا تو اللہ کے علم میں ہے لیکن اس کے قتل سے متعلق اللہ کا ارادہ متعلق نہیں ہوتا. ارادہ الہی اس کے برعکس ہے, اللہ نہیں چاہ رہا ہے کہ ایک مظلوم کو ظلم کے ساتھ قتل کیا جائے. تو عزیزان گرامی, اب اگر یہ کیفیت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ لوگوں نے حقیقت میں خود ارادہ کیا. سید الشہداء کے قتل کا ارادہ سید الشہداء نے نہیں کیا ہے, مدینہ سے چلتے ہوئے سید الشہداء نے یہ نہیں کہا تھا میں مرنے جا رہا ہوں. اگر مظلوم کربلا نے مدینہ سے نکلتے ہوئے یہ کہا ہوتا میں مرنے جا رہا ہوں تو پھر ان کی بات درست تھی, لیکن میرے مولا چلتے ہوئے کہتے ہیں انی اردت الاصلاح لامت جدی, میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. واسیر بسیرت جدی, میں تو اپنے نانا کی سیرت پہ عمل کرنے کے لیے چل رہا ہوں. بس معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت میں ارادہ موت نہیں ہے, ارادہ اصلاح ہے. ارادہ موت نہیں ہے, ارادہ زندگی ہے. حسین زندگی کے لیے نکلے تھے, موت کے لیے نہیں نکلے تھے. حسین زندگی دینے کے لیے نکلے تھے, حسین حیات ابدی کے لیے نکلے تھے. جی اگر اس رستے میں موت بھی آ جائے تو میرے مولا یہ کہتے ہیں میں اس موت کو بھی اپنے سینے سے لگاؤں گا تاکہ میں اپنے نانا کے دین کو بچا سکوں. بس یہاں حقیقت میں قربانی ہے، فداکاری ہے، ایثار ہے، شہادت ہے، جہاد اور شہادت، اور قتل اور سوسائڈ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ بعض لوگوں نے ان دونوں کو مکس اپ کر دیا ہے، مخلوط کر دیا ہے، وہ دین کے مفاہیم کو سمجھ نہیں سکے ہیں، حقیقت دین سے نا آگاہ، اور حکومتوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں نے دین کی تعریف کرنا شروع کی ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کلمہ کہہ دیا ہے ہلاکت سے متعلق کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا عمل انجام دیا، اس سے پہلے بھی کہا گیا، اس زمانے میں بھی لوگوں نے کہا تھا، بہت سے لوگوں نے سید الشہداء کو چلتے ہوئے مشورے دیے تھے۔ لہذا یہ جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بعض لوگ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ سیاسی سمجھتے ہیں، بہت عقل مند سمجھتے ہیں، تمام کام عقل کی بنیاد پہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، بعض کاموں کے لیے واہی کی ضرورت ہے۔ عاقل لوگوں نے امام حسین کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ یہ کام نہیں کریں، امام حسین علیہ السلام پابند واہی، یہاں پر حکم پروردگار ہیں، قیام کرو، جہاد کرو، جہاد کے لیے قدم اٹھاؤ، اور اگر جہاد کے لیے حکم آ جائے تو عزیزان گرامی وہاں پر عقل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، عقل سے کام نہیں لیا جائے گا، وہاں پر جس شے سے کام لیا جائے گا اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے انسان کو جہاد کے لیے نکلنا پڑے گا، وہاں پر پلاننگ کا موقع نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اگر عقل سے کام لیتے، حضرت ابراہیم کو عقل نہیں سمجھتے ہم، عقل تو تھے لیکن وہاں پر مقام استعمال عقل نہیں ہے، یہاں پر مقام حکم واہی ہے، حکم واہی پہ عمل کرنا ہے، اور حکم واہی پہ عمل کرنا بھی عاقلانہ عمل ہے۔ یعنی عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ جہاں پر عقل قاصر ہو جاتی ہے وہاں پر اسے حکم پروردگار پہ عمل کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھنے آپ حضرات،
اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔
بس جہاں انسانی عقل قاصر ہو جاتی ہے وہاں سے واہی کا آغاز ہوتا ہے، اگر وہاں سے واہی کا آغاز ہوتا ہے تو واہی کے احکام عقل سے بالا تر ہوں گے، ما فوق العقل ہوں گے، ما فوق الفطرت ہوں گے، اور ما فوق الفطرت کے احکام کے لیے انسان پلاننگ نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ پلاننگ کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے یہ کام انجام دیا جائے، اسے مکمل ہونا چاہیے۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پروردگار کی طرف سے نازل ہونے والی وحی پہ عمل کر رہے تھے۔ امام کبھی اس وقت تک قدم نہیں اٹھاتا ہے جب تک اللہ کی طرف سے حکم نازل نہ ہو جائے۔ امام وہ ذات ہے کہ جس کا رابطہ پروردگار کے ساتھ ہے، جس کے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے احکامات کو لیتا ہے۔ لہذا یہ نہ کہا جائے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہلاکت کی طرف جانے کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا، بلکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی معاشرے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اس سے فساد کو ختم کرنے کے لیے، معاشرے سے فساد کو ختم کرنے کے لیے امام نے یہ قدم اٹھایا۔ اس رستے میں موت بھی ہو سکتی ہے، اور ہر مجاہد کی خاصیت یہ ہے، مجاہد اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے جہاد کی راہ میں یہ جانتا ہے کہ اس راہ میں اسے موت بھی آ سکتی ہے، اگر اسے یہ یقین ہو کہ سارے مسائل حل شدہ ہیں، کوئی پریشانی نہیں، تو پھر اس کو مجاہد نہیں کہا جاتا ہے۔ متوجہ آپ حضرات، مجاہد اس کو کہتے ہیں کہ جو جہاد کی راہ میں ہر دونوں رستوں کے متعلق یقین رکھتا ہو، یا زندگی یا موت، لیکن یہ زندگی بھی خدا کے لیے ہے، یہ موت بھی خدا کے لیے ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہے، اس کی موت کا بھی مقصد ہے، نہ وہ موت کو ہلاکت سمجھتا ہے اور نہ زندگی کو سعادت سمجھتا ہے، زندگی بھی اگر مقصد کے لیے ہے تو سعادت ہے، موت بھی اگر مقصد کے لیے ہے تو سعادت ہے۔ لہذا فرماتے ہیں انی لا ار الموت الا سعادتا، میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں۔ ور الحیات مع الظالمین الا برما، میں ظالموں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو ذلت سمجھتا ہوں۔ بس امام حسین کے نزدیک زندگی کا تصور ہے، موت کا بھی تصور ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مختلف مقامات پر، میں نے جمعے کے خطبے میں بھی عرض کیا تھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں امام جنگ کی طرف بڑھ رہے تھے، یہ درست نہیں ہے۔ امام کہیں پہ بھی جنگ کی طرف نہیں بڑھ رہے تھے، امام نے کسی جگہ جنگ کی کوشش نہیں کی۔ امام نے کربلا میں عاشور کے دن بھی دفاع کیا ہے، جنگ نہیں کی، یہ دفاعی جنگ تھی۔ مکہ سے نکلے، کہا میں مدینہ سے نکلے، کہا میں نانا کے شہر کو بچانا چاہتا ہوں۔ مکہ میں آئے، وہاں کی امنیت کا خیال کیا، کوفہ میں وارد نہیں ہوئے، جنگ سے بچے، کربلا میں پہنچے، کئی خطبے دیے تاکہ جنگ نہ ہو۔ تو آج یہ جو نااہل ملا یہ کہہ رہا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سوسائڈ کیا ہے، اس کے لیے کیا مدرک ہے؟ کیا اسے خیال نہیں کہ آج اس نے عزت و ناموس امامت پہ حملہ کیا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ ایران میں کسی ایک نااہل نے ٹیلی ویژن سے ایک جملہ کہا تھا، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے، اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ آج کے اس زمانے میں حضرت سیدہ پوری کائنات کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتی ہیں، اس لیے کہ زمانہ بدل چکا ہے، نیا زمانہ آ گیا ہے، زمانے میں جدت پیدا ہوگی۔ بہت سے لوگ، یہ بعض اوقات ایسی فکر ہمارے عام معاشرے میں پائی جاتی ہے، ہم بھی بعض اوقات جب زیادہ ماڈرن ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اب تو زمانہ بدل گیا، بھائی ہم تو ابھی ویسٹ میں رہ رہے ہیں۔ ویسٹ اور ایسٹ میں کوئی فرق نہیں ہے، بہت سی چیزیں انسانی زندگی کی ایک جیسی ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں آج وہ کیسے ہمارے لیے نمونہ عمل بن سکتے ہیں؟ تو اس نے یہ جملہ ٹی وی پہ کہا، جب یہ جملہ نشر ہوا تو اس زمانے کے مجدد اور کائنات کی اس عظیم راہبر ہستی نے جب یہ جملہ سنا تو اسی وقت سٹیٹمنٹ جاری کی کہ اگر اس شخص نے اپنے ارادے کے ساتھ سیدہ کی بارگاہ میں گستاخی کے لیے یہ جملہ کہا ہے تو یہ پھانسی کا مستحق ہے، اس کو تختہ دار پہ لٹکایا جائے۔ لیکن اگر اس نے یہ ارادہ نہیں کیا تھا، گستاخی کا ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا تو پھر اس کو اس منصب سے ہٹا دیا جائے اور اس کے بعد اس کو ٹیلی ویژن پہ کوئی پروگرام کرنے کی اجازت نہ دی جائے، اور اس کے اطراف میں جتنا عملہ اس کام میں ملوث تھا، جنہوں نے اس پروگرام کو نشر کیا ہے، ان کو بھی ان کے مناصب سے ہٹا دیا جائے۔ دیکھا، اسے قاضی کہا جاتا ہے جو اسلام کی باگ ڈور کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، یہ وہ راہبر ہے جو درد دل رکھتا ہے اسلام سے متعلق۔ انہی کے متعلق امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اما من کانا من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ، کہ اگر تم اپنے زمانے میں کسی فقیہ کو دیکھو کہ جو فقیہ اپنے نفس پہ مکمل کنٹرول رکھتا ہو، حافظا لدین ہی، وہ اپنے دین کی حفاظت کر رہا ہو، اس زمانے کے دین کی حفاظت کر رہا ہو، ومخالفا لہوا، اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا ہو، جہاد نفس سے بھی واقف ہو، جہاد اکبر سے بھی واقف ہو، مطیعا لامر مولا، اور وہ اپنے مولا کے اوامر کی اطاعت بھی کرتا ہو، فللعوام ان یقلدوہ، عوام پہ واجب ہے کہ وہ اس کی تقلید کریں۔ یہ حجت خدا کا حکم ہے کہ اگر اپنے زمانے میں ایسے فقیہ کو دیکھو جس طرح سے امام خمینی نے اپنے زمانے میں دین کی حفاظت کی ہے، طول تاریخ میں امام زمانہ سے لے کر آج تک کسی فقیہ نے ایسا کام انجام نہیں دیا، دین کی اس طرح سے حفاظت کی کہ دین محفوظ ہو گیا قیامت تک کے لیے، دین کی اس طرح سے حفاظت کی ہے۔ آج ہمارے بچے بھی دین پہ فخر کرتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں دین اور دیندار کہلاتے ہوئے لوگ شرم کرتے تھے، لیکن آج دیندار کہلاتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے انقلاب سے پہلے اور انقلاب کے بعد۔ امام خمینی نے معاشرے کو ایسے بدل دیا کہ آج دینداری فخر بن گیا ہے، شرم سے نکل کر فخر بن گیا۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔
اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر۔
نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ۔
نعرہ حیدری،
یا علی۔
نعرہ خوشنودی امام زمانہ بلند صلوات۔
اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ایسی گستاخ زبان کو بند کیا جائے اور اس کی شدت سے مومنین کو مذمت کریں۔ ایسے وہ لوگ کہ جو ہمیشہ طاغوت کی حمایت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ مجالس میں بھی کہا تھا کہ مجھے افسوس ہوا تھا اس وقت کہ جب گزشتہ حکمران کے پیچھے کھڑے ہو کر ہمارے عالم، ہمارے آبا و قبا میں، ہمارے ہی لباس میں عراق پہ حملے کی اجازت دے رہے تھے، ان کی دونوں بیٹیاں ان کے ساتھ کھڑی ہو کر بش کے ساتھ حمایت کا اعلان کر رہی تھیں، اور آج انہی کے بیٹے یہ جملات کہہ رہے ہیں۔ اتنی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے مکتب سے متعلق یہ وہ لوگ کہ جو لباس رسول اللہ کو استعمال کر کے آج مکتب اہل بیت اطہار کے لیے شرم کا باعث بن رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جس گفتگو سے متعلق کل میں نے بیان کیا تھا، ایک سوال اس سے متعلق برادران نے کیا تھا کہ جس میں میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرما رہا ہے والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ کہ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے رستے کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات نے جب جہاد کا ذکر کیا ہے تو جہاد ایک قدم ہے، جہاد ایک ایفرٹ ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب انسان مجاہد جہاد کے لیے قدم اٹھانا چاہتا ہے، چاہے اس کا جہاد بنفس ہو یا اس کا جہاد اصغر ہو، یعنی خارجی جہاد ہو یا داخلی جہاد ہو، ہر دونوں قسم کے جہاد کے لیے انیشیٹو مومن کی طرف سے آئے گا، ابتدا مومن کی طرف سے ہوگی۔ لیکن جب وہ ابتدا کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے پاس دو قسم کے سرمایے ہیں، ایک سرمایہ اللہ کا عقیدہ ہے، دوسرا سرمایہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پہلے اللہ کی توحید پہ ایمان رکھتا ہے، پھر اس کے بعد اس پہ بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے وعدہ بھی دیا ہوا ہے۔ ابتدا میں مومن ہے، مومن حقیقت میں جہاد کے لیے قدم اٹھا رہا ہے، غیر مومن قدم نہیں اٹھا رہا ہے، وہ جو اللہ کی توحید پہ عقیدہ رکھتا ہے وہ قدم اٹھا رہا ہے۔ دوسرا اس کو یقین ہے کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدوں میں کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، وہ اس یقین کے ساتھ جہاد کو شروع کرتا ہے۔ اب اللہ نے وعدہ کیا کیا ہے؟ وعدہ یہ کیا ہے وہ جو جہاد کے لیے قدم اٹھاتے ہیں ہم ان کے لیے رستے کھولتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ رستے پروردگار کے محدود نہیں ہیں، سبل محدود نہیں ہیں، وسائل محدود نہیں ہیں، وسائل لا محدود ہیں، ہم محدود ہیں، ہماری ذات محدود ہے، ہمارے وسائل بھی محدود ہیں۔ اگر ہم اپنی ذات پہ، اپنے وسائل پہ، اپنے سرکمسٹانسز پہ اعتماد کریں گے تو یقیناً ہم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے، یا اگر قدم اٹھائیں گے تو اس میں بھی ناکامیاں ہوں گی۔ کام بھی کئی قسم کے ہیں، ہم کسی ذاتی کام کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی مکان بنانے کے متعلق بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی اپنے ذاتی جاب کے متعلق گفتگو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کی ذات ہی کہہ رہی ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہماری ذات کی طرف حرکت کرتے ہیں، جو جہاد کرتے ہیں ہماری راہ میں. تو حقیقت میں گفتگو اللہ کی راہ میں جہاد سے متعلق ہو رہی ہے. تو کون سے سرمایے پہ اعتماد کرنا چاہیے؟ ذاتی سرمایے پہ، قومی سرمایے پہ، ملی سرمایے پہ، ملکی سرمایے پہ، حکومتی سرمایے پہ، فوج کے سرمایے پہ، کس پہ انسان کو اعتماد کرنا چاہیے؟ اللہ کی ذات ہی کہہ رہی ہے کہ باقی تمام سرمایوں کو ایک طرف رکھ کے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہماری طرف سے آنے والی توفیقات پہ اعتماد کرو. اگر توکل کرنا چاہتے ہو تو ہماری ذات پہ بھروسہ کرو، ذاتی وسائل پہ بھروسہ نہیں کرو. اس لیے کہ جہاد تم اپنے لیے نہیں کر رہے ہو. اگر تم اپنے لیے جہاد کر رہے ہوتے تو پھر اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھتے، اپنے اطراف کو دیکھتے، اپنے ماحول کو دیکھتے، اپنے ادارے کو دیکھتے. لیکن چونکہ جہاد اللہ کی ذات کے لیے ہے، اب دیکھنا ہے تو قدرت الہی کو دیکھو. توکل کرو تو اللہ کی ذات پہ توکل کرو، اور اللہ کی ذات کے وسائل لا محدود ہیں، اور وہ جب عطا کرتا ہے تو وہ غیب کے سرمایے سے عطا کرتا ہے، ظاہری سرمایے سے عطا نہیں کرتا ہے. ہم کس پہ نظر رکھتے ہیں؟ ہماری نظر ظاہری سرمایے پہ ہوتی ہے، وہ ذات غیبی سرمایے سے عطا کرتی ہے. جس کا عقیدہ غیبی سرمایے پہ ہوتا ہے وہ ظاہری سرمایوں پہ زیادہ اعتماد نہیں کرتا ہے. اب آئیے، پلاننگ سے کیا مراد ہے اور کتنی پلاننگ ہونی چاہیے؟ صلوات پڑھنے آپ حضرات. دیکھیں، اصل میں ایک مادی فکر ہے مینجمنٹ کی، ایک مانوی فکر ہے مینجمنٹ کی. مادی فکر جو مینجمنٹ کی جو باہر پائی جاتی ہے، وہ تمام مادی وسائل پہ تکیہ کرتے ہوئے، لہذا وہ یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے پہلے ایک کمیٹی بنائی کہ جس کو بٹھا دیا کہ وہ مدتوں تک اس کی اسٹڈی کرے، اور اس اسٹڈی کے دوران کتنے وسائل ضائع ہوتے ہیں، کتنی ایفرٹس اس دوران ضائع ہو جاتی ہیں، یا بسا اوقات وہ پورا پروجیکٹ اسی اسٹڈی کے دوران ختم ہو جاتا ہے. مجھے معلوم ہے کتنے ہی وسائل خارج میں ان لوگوں پہ ضائع ہو رہے ہیں کہ جو مدتوں سے اسٹڈی کر رہے ہیں اور وہ پروجیکٹ بننے ہی نہیں پاتا ہے. پھر اس کے بعد اگر پروجیکٹ بن کر آ جائے تو مدتوں تک وہ تاکچے میں پڑا رہتا ہے، اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا ہے. کئی لوگ پہلے سے ہائر کر لیے جاتے ہیں کہ جو اسی پروجیکٹ سے متعلق اسٹڈی کرتے رہتے ہیں، مدتوں تک وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے. ہمیں یہ پروجیکٹ دیا گیا، ابھی تک پتہ نہیں ہے کب یہ شروع ہونے والا ہے، ہم تو بیٹھے ہیں، بہرحال جاب بھی ہے. سرمایہ داری نظام ہے، پیچھے اس کے سرمایہ دار ہیں. سرمایہ داری نظام نے ایک ایسا نظام انٹروڈیوس کروایا جس میں وہ وسائل کو ہنگفت طریقے سے ضائع کرتے ہیں. لیکن ایک طرف الہی نظام ہے، الہی نظام میں جہادی نظام ہے. الہی نظام حقیقت میں مادی نظام نہیں ہے، جہادی نظام ہے. اس کے ہر شعبے میں جہاد ہے، اس کا کہیں تعلیمی جہاد ہے، کہیں دفاعی جہاد ہے، کہیں معاشرتی جہاد ہے، کہیں قومی جہاد ہے، مختلف قسم کے جہاد ہیں. لہذا امام خمینی نے اپنے ملک میں مختلف جہادوں کو انٹروڈیوس کروایا ہے، مختلف اداروں کو انٹروڈیوس نہیں کروایا. اب جہادی نظام میں اور اداری نظام میں فرق کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے آپ حضرات کی، صلوات پڑھیں آپ حضرات. اداری نظام میں تمام تر توجہ ان لوگوں پہ ہوتی ہے کہ جو اداروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور انہی ادارے کے لوگوں پہ سارا اعتماد کیا جاتا ہے، وہ کام عوامی نہیں ہوتے ہیں. جہادی کام میں کام عوامی ہوتا ہے، قوموں کے بل بوتے میں ہوتا ہے، قوموں پہ بھروسہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کی مشارکت کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا دین نے جو رستہ دکھایا ہے وہ جہادی رستہ دکھایا ہے، اداری رستہ نہیں دکھایا ہے۔ جہادی رستے میں انسان پلاننگ کرتا ہے، لیکن اس میں اور اس پلاننگ میں کہ جو مادی دنیا میں ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ مادی دنیا میں پلاننگ کے سے مراد یہ ہے کہ انسان تمام تر جوانب کو پہلے سے جان لے، پھر تمام جوانب کو جاننے کے بعد اس کے ادارے میں وہ سارا سرمایہ آ جائے جو اس پروجیکٹ کے لیے ہے۔ جب وہ سرمایہ آ جائے تو اس کے بعد کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ جہادی نظام ایسا نظام نہیں ہوتا ہے۔ جہادی نظام میں مختلف پہلوؤں کو پہلے سے دیکھا جاتا ہے، لیکن جب یہ جان لیا جائے، تشخیص دے دی جائے کہ اب اس وقت اس کام کی ضرورت ہے، اسے انجام پانا چاہیے، تو پھر حکم یہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جہادی نظام میں پھر خوف خطرہ نہیں ہوتا ہے، پھر پریشانی نہیں ہے۔ اب تمہارے پاس ایک اینٹ موجود ہے، اس ایک اینٹ کو لے کر تم ذرا قدم اٹھاؤ، دیکھو تمہارے لیے رستے کیسے کھلتے ہیں۔ ہم فرشتوں کو بھیجیں گے جو آ کر تمہارے ساتھ مدد کریں گے۔ یہی تو وجہ ہے عزیزان گرامی، جنگ بدر میں کچھ اداری نظام رکھتے تھے، کچھ جہادی نظام رکھتے تھے، کچھ یہ سوچ رہے تھے ہم کیسے 9,000 کے لشکر کے مقابلے میں جائیں گے، کچھ یہ جانتے تھے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اگرچہ 313 ہیں لیکن اللہ کی طرف سے مدد آنے والی ہے۔ اور یہ صرف مدد بدر میں نہیں آتی ہے، یہ ہر زمانے میں آتی ہے۔ آج تو اس زمانے کے مجاہدین نے اس کو سچ کر دکھایا کہ بدر کبھی مدینہ میں ہوتی ہے اور بدر کبھی لبنان میں ہوتی ہے، مختلف جگہوں پہ بدر ہو سکتی ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، انحصار ہے انسان کے ایمان پہ، انسان کتنا عقیدہ رکھتا ہے، کتنا ایمان رکھتا ہے۔ جتنے بھی اس سے پہلے پروجیکٹ اللہ کی راہ میں جو بنتے ہیں، جو کامیاب ہوتے ہیں، وہ ایک آدمی کے اخلاص عمل سے ہوتے ہیں، چند لوگوں کے اخلاص عمل سے ہوتے ہیں، خلوص نیت سے آغاز ہوتا ہے، پلاننگوں سے نہیں آغاز ہوتا ہے۔ اگر اس پہ انحصار کر لیا گیا، مادی وسائل پہ انحصار کیا گیا، اپنے سرکمسٹانسز پہ انحصار کیا گیا، اپنے سرمایہ پہ انحصار کیا گیا، اور دیکھا گیا ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں، کتنا دیں گے تب ہم ادارہ بنائیں گے، تو کبھی ایسے پروجیکٹ کامیاب نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ لوگوں نے دینا نہیں ہے، اللہ نے دینا ہے۔ فرق ہے اس میں کہ جو لوگوں کے بل بوتے پہ کام کرتا ہے اور جو اللہ کے بل بوتے پہ کام کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔
اللہم صلی علی محمد و آل
محمد۔ لہذا خدا متعال نے آخر میں پھر دوبارہ تسکین اور تشفی کے لیے، تسلی کے لیے کہا ان اللہ مع المحسنین۔ یہ مائیت کا کلمہ کئی مقامات پر استعمال ہوا ہے، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع المحسنین، اللہ کی ذات احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، اچھا عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اللہ کے ساتھ ہونا اور لوگوں کے ساتھ ہونے میں فرق کیا ہے؟ اگر ساری دنیا کسی کے ساتھ ہو تو وہ اگر چاہے اس ساری دنیا کو ملا کر ایک تنکے کو توڑ ڈالے تو یہ پوری دنیا اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کسی ایک کے ساتھ اللہ کی ذات ہو تو وہ ایک فاتح خیبر بھی ہو سکتا ہے، فاتح خندق بھی ہو سکتا ہے، وہ تمام جنگوں کا فاتح ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ ہو، اور اللہ کے ساتھ ہونے کی شرط کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرط ہونے کی شرط یہ ہے کہ انسان احسان کرے، اللہ کی راہ میں قدم اٹھائے، محسن بن جائے، صابر بن جائے، منزل صبر پہ فائز ہو تو اللہ اس کے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی،
آج 7 محرم کی رات ہو گئی ہے. ہم نے مسلسل مظلوم کربلا کے لیے مصیبت کو یاد کیا. ایک ایک دن ہم نے ایک شہید کو یاد کیا ہے, کربلا کے مظلوموں کو یاد کیا ہے. اور بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ کربلا کی یہ کہانی ہر سال ہم سنتے ہیں اور ایک ہی کہانی کو تکرار کیا جاتا ہے, لیکن عزادارو یہ ہر سال جب ہم سنتے ہیں تو پھر تو یہ ایک نیا درس ہے, ایک نئی کہانی ہے, یہ پرانی نہیں ہونے پاتی ہے. یہ مظلوم کا غم ہے, کبھی پرانا نہیں ہونے پاتا. آپ ذرا اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آمادہ کریں, پرواز کریں, کربلا میں جائیں, ذرا آج کی شب کا تصور کریں کہ آج 7 کی شب ہو گئی اور 7 کی رات کو کربلا میں ایک اعلان ہوا تھا. کیا قیامت خیز اعلان تھا عزیزو. عزادارو عمر سعد نے کربلا میں اعلان کروایا, آج کے بعد ہر انسان پانی پی سکتا ہے, حیوانات بھی پانی پی سکتے ہیں, لیکن اہل بیت رسول پانی نہیں پی سکتے. آج کے بعد اہل بیت کے بچے پیاسے ہو گئے, آج کے بعد خیموں میں الاتش کی صدایں آنے لگی. عزاداروں بعض ماؤں کے متعلق مقتل یہ لکھتی ہے, ان کا دودھ خشک ہو چکا تھا, وہ اپنے بچوں کو دودھ تک نہیں دے سکتی تھی. اور کربلا کی سرزمین میں ایک بچے کی ماں بھی موجود تھی کہ جو علی اصغر کی ماں تھی. آج کی رات سے ننھے بچے بلکنے لگیں گے. آئیے ذرا سلام بھیجتے ہیں آج کی رات اپنے مولا کی بارگاہ میں. شاید یہی وجہ تھی, اسی تشنگی کی وجہ تھی, بچوں کی تشنگی کو میرے مولا نے کئی دنوں تک دیکھا, پھر شیعوں سے مخاطب ہو کر کہا, شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی. اے میرے شیعو, جب کبھی ٹھنڈا پانی سامنے آ جائے تو پانی کو دیکھ کر مجھے یاد کر لیا کرو. شاید میرے مولا یہ کہہ رہے تھے, مجھے یاد کر لیا کرو, کبھی تو میرے علی اصغر کو یاد کر لیا کرو, کبھی میرے قاسم کو یاد کر لیا کرو, میری سکینہ کو یاد کر لیا کرو. نہ جانے میرے مولا نے اتنی مظلومیت کے ساتھ شیعوں کو یہ وصیت کی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم پانی اٹھاتے ہیں نا تو پانی کو پی چکے تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ, ہمارے سلام ہو آپ پہ اے پیاسے, اے تشنا حسین, اے وہ حسین جس کے بچے کئی دنوں تک پیاس میں بلکتے رہ گئے, اشکیا نے پانی نہیں دیا ہے, نہر فرات کربلا کے ساتھ بہتی رہ گئی لیکن اہل بیت تک پانی نہیں پہنچا. عزاداروں آج کے بعد اپنے گھر میں خوشی نہ کریں, 7 محرم کے بعد اپنے گھر کی کیفیت کو بدل دیں, اپنے بچوں کو تلقین کرو, بچوں آج 7 محرم کی رات ہو گئی ہے, ہم آج سے عزادار ہو گئے ہیں, آج سے میرے مولا مظلومیت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. آج کی رات بڑی مظلومیت کی رات ہے, ہر دن جو گزرے نا عزادارو تو فکر ابا عبداللہ الحسین میں گزارو, کھاتے ہوئے پیتے ہوئے زندگی کے مختلف لمحات میں اپنے مولا کو یاد کرو. آج کی رات ہم سلام بھیجنا چاہتے ہیں ایک یتیم کو. کربلا میں ایک یتیم موجود ہے, یہ یتیم جانتے ہیں کس کا یتیم ہے, اگرچہ کئی یتیم موجود تھے, کئی یتیموں کی سرپرستی میرے مولا سید الشہداء کربلا کی سرزمین پہ کر رہے تھے. کہیں پہ مسلم ابن عقیل کے یتیم موجود تھے اور کہیں پہ حسن مجتبیٰ کے یتیم تھے.
عزادارو، میرے مولا حسن مجتبیٰ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے قاسم کی ابتدائی زندگی میں بڑی پیار محبت سے اس بچے کی پرورش کرتے ہیں، بہت محبت کی ہے قاسم کے ساتھ، اور مختلف اوقات میں قاسم کو تلقین کیا کرتے تھے۔ قاسم ابن الحسن نے بھی اپنے بابا کی زندگی کے مشقتوں کے دن دیکھے ہیں، مصیبتوں کے دن دیکھے ہیں، وہ دن دیکھے ہیں جب بابا کے نیچے سے مصلی کو چھین لیا گیا، وہ دن بھی دیکھا کہ جب بابا کو زہر دے دی گئی۔ عزادارو، جس کا بابا ایک مہینے تک، جس کا باپ ایک مہینے تک بستر پہ تڑپتا رہے، اس نے اپنے باپ کو ایک مہینہ دیکھا زہر کے بعد میرے مولا تڑپتے رہ گئے۔ حسن مجتبیٰ اپنے بابا کے پاس آتے تھے، جب میرے مولا کی زندگی کے آخری ایام آئے نا، تو ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے بیٹے قاسم سے کہا، بیٹے میرے پاس آؤ۔ جب بیٹا پاس آیا تو میرے مولا نے ایک وصیت لکھی، اس وصیت کو تعویذ بنایا، تعویذ بنا کر قاسم کے بازو پہ باندھا، قاسم سے کہہ دیا، قاسم اس تعویذ کو اس وقت کھولنا جب کسی بڑی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ، جب کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جانا تو میرے بیٹے قاسم اس میرے تعویذ کو کھول لینا۔ عزادارو، آ گیا وہ زمانہ کربلا کی سرزمین پہ، کیسی بڑی مصیبت کہ پانی بند ہو چکا تھا، 3 دن تک پانی بند تھا، قاسم پیاس میں ڈھال ہو رہے تھے، شب عاشور آ گئی تو قاسم نے سوچنا شروع کیا، شاید اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جب میرے بابا نے کہہ دیا تھا تعویذ کھول لو، رات کا عالم ہے۔ اس طرف سے دیکھا، میرے مولا ابا عبداللہ الحسین نے خیموں کے چراغ بند کر دیے۔ چراغ بند کرنے کے بعد میرے مولا نے اپنے اصحاب سے خطاب کر کے کہا، میرے صحابہ، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، مجھے جو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے چلا جائے، میرے کل سارے شہید ہو جانے والے ہیں۔ عزادارو، آج چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم قاسم کو یاد کر کے گریہ کر سکیں۔ جب رات کو میرے مولا نے کہہ دیا نا، کل میرے سارے شہید ہو جانے والے ہیں، یہاں تک کہ میرا ننّا علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ عزادارو، قاسم یہ جملہ سمجھ نہیں سکے تھے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اے میرے مولا حسن مجتبیٰ کی نشانی، یہ جملہ کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ تو ایک مرتبہ قاسم نے اپنے چچا سے عجیب سوال کیا۔ میرے مولا خیمے سے نکل رہے تھے، قاسم آگے بڑھتے ہیں، آ کر کہتے ہیں، اے چچا جان، کل کیا اشکیا ہمارے خیمے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے قاسم ابھی معصوم تھے، قاسم ابھی بالغ نہیں تھے، قاسم ابھی معاملات کو نہیں سمجھتے تھے، لہذا چچا سے معصومانہ سوال کر دیا، کل کیا یہ خیموں پہ حملہ کرنے والے ہیں؟ تو اب عبداللہ الحسین نے پوچھ لیا، قاسم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ تو قاسم نے جواب میں کہا، چچا آپ نے ابھی اپنی تقریر میں کہہ دیا ہے میرا علی اصغر بھی شہید ہونے والا ہے۔ تو عزادارو، میرے مولا ابا عبداللہ الحسین کہتے ہیں، کل میں علی اصغر کو اٹھا کر میدان کربلا کی طرف لے جاؤں گا، پانی پلانا چاہوں گا، میرا علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ عزادارو، قاسم نے اب سوچنا شروع کیا، اب زمانہ آ گیا ہے، مشکل وقت ہے۔ جب عاشور کے دن صحابہ کو جاتے دیکھا، صحابہ ایک ایک کر کے شہید ہوئے، عزادارو اس طرف سے دیکھا کہ دوسرے اہل بیت بھی شہید ہو رہے ہیں، تو ایک مرتبہ قاسم نے اپنے بازو پہ بندھے ہوئے اس تعویذ کو کھولا ہے، کھول کر دیکھنا شروع کیا کہ میرے مولا حسن مجتبیٰ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اے میرے بیٹے قاسم، کربلا کی سرزمین پہ جب میرے بھیا کو تنہا پاؤ،
تو قاسم ذرا آگے بڑھ جانا, میں حسن موجود نہیں ہوں گا, اے میرا بھیا حسین کربلا کی سرزمین پہ جب یہ کہہ دے حل من ناصرن ینصرنا, اے قاسم آگے بڑھ کے کہہ دینا اے میری قربانی حاضر ہے, اے میرے چچا آئیے مجھے اجازت دیجئے. عزادارو جب قاسم نے اپنے چچا کی بارگاہ میں آ کر ہی کہہ دیا نا, چچا مجھے اجازت دے دیجئے میں کربلا کے میدان کی طرف جانا چاہتا ہوں, تو یہاں مقتل کے کلمات کو عرض کرتا ہوں, میرا جی چاہتا ہے ہمیشہ مقتل کے صحیح کلمات کو عرض کروں. عزادارو یہاں راوی لکھتے ہیں میرے مولا نے اس بچے کو دیکھنا شروع کیا, دیکھتے ہی رہ گئے, تھوڑی دیر تک کچھ کہہ نہیں سکے. شاید میرے مولا کو اپنی مظلومیت کا احساس ہوا, اے حسین تو کتنا غریب ہو گیا, اے تیرے ننھے بچے تیرے پاس آ کر تجھ سے موت کی اجازت مانگتے. عزادارو پھر جب میرے مولا اس بچے کی طرف دیکھ رہے تھے نا, دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ جلدی سے میرے مولا نے قاسم کے گلے میں اپنی باہیں ڈالی, پھر یہ چچا ہیں بھتیجا ہیں دونوں بہن کر کے رونے لگے, ایک گریہ زاری بلند ہوا, اے بیبیاں جمع ہوئی, اے میرے مولا کو اپنے بھائی یاد آ گئے, حسن مجتبی یاد آ گئے, اے کعبہ حسنا ہو واخا ہو, اے میرے بھیا یہ تیری نشانی ہے, یہ تیرا یتیم ہے مجھ سے موت کی اجازت مانگتا ہے. عزادارو پھر میرے مولا قاسم سے کہتے ہیں میرے بیٹے قاسم تیری سن بہت چھوٹی ہے, اشکیا بہت زیادہ ہے, مجھے تیرا خیال آتا ہے. یہاں پر قاسم نے وہ تعویذ اٹھایا اپنے چچا کی بارگاہ میں دے دیا, اے میرے چچا ذرا دیکھ تو لے میرے بابا نے مجھے وصیت کیا کی ہے. عزادارو میرے مولا یہ کتاب پڑھتے چلے جا رہے ہیں, اپنے بھائی کے اس کتاب وصیت کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں, روتے چلے جا رہے ہیں, پھر کہتے ہیں آقا قاسم میں تجھے گھوڑے پہ سوار کرتا ہوں, آقا قاسم میں تجھے بھیجتا ہوں, آقا قاسم میں تجھے ودا کرتا ہوں. پھر رملہ کو بلا لیا ہوگا, اے قاسم کی ماں آقا قاسم کو ودا کر دے, آ زینب آقا قاسم کو ودا کر دے. عزادار و قاسم نکل رہے ہیں, حمید ابن مسلم یہ کہتے ہیں میں نے جب ایک بچے کو دیکھا چاند جیسا چمک چہرہ, کربلا کی سرزمین میں نمودار ہوا, اس کے امامے کا ایک پہلو تحت الحنک بنا ہوا تھا, اس کے پاؤں میں جو جوتے تھے تسمے ٹوٹے ہوئے تھے. کہتے ہیں میں نے بچے کو دیکھا اس طرف سے عمر سعد کے اشکیا کو دیکھا, تو میں نے کہا اس چاند جیسے بچے کو کاش کوئی متعرض نہ ہو, اے دعا کرنے لگا. لیکن عزادارو یہ کہتا ہے جب اس نے حملہ کیا اس طرف سے ایک لعین جس کا نام عمر سعد ازدی ہے جو کمین میں بیٹھا تھا, اس نے تیزی سے آ کر ایک وار کیا ہے جو وار قاسم کے سر پہ لگا. اے عزادارو ایک مرتبہ قاسم جب گھوڑے سے گر رہے تھے نا تو قاسم نے کیا کہا, یا اما ہو اے ادرکنی, آ میرے چچا میری مدد کو آ جا. اے عزادارو چونکہ یتیم تھے قاسم تو یتیموں کا بڑا خیال ہوتا ہے نا, اے عزادارو میرے مولا حمید ابن مسلم نے یہ کہا ہے میرے مولا خیمے سے اس طرح نکلے ہیں کہ جیسے بفرا ہوا شیر نکلتا ہے. آتے ہیں ایک مرتبہ حملہ کرنا شروع کیا, اشکیا کو کاٹنا شروع کیا ہے, ایک مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پر جس شکی نے حملہ کیا تھا اس کو جب وار کیا, عزادارو قاسم جو گھوڑے سے گرے تھے نا, میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں, قاسم کی لاش گھوڑے کے سموں کے نیچے پامال ہو گئی. اے میرے مولا گھوڑے سے اترے, اتر کر ایک مرتبہ قاسم کے سینے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا. اب میرے مولا چلے خیمے کی طرف, انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے مولا کہہ رہے تھے آ میرے بھیا یہ تیری نشانی ہے, آ میرے بھیا تیرے یتیم کا جنازہ ہے, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ مَاتَمِ حُسَيْن
يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين